الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی نے اس پاک زمین مکہ مکرمہ کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مکہ شہر کی قسم کھائی ہے اور قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ مکہ شہر امن سکون چین والا شہر ہے. اس شہر کو اللہ تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. جب اللہ تعالی نے دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب جگہ پانی ہی پانی تھا. پانی کے اوپر سب سے پہلی مٹی پیدا ہوئی وہ کعبہ شریف جس جگہ پر ہے وہ مٹی پیدا ہوئی. پورے جگت پوری دھرتی پوری دنیا میں پہلی زمین پہلی مٹی کعبہ شریف والی اللہ نے پیدا فرمائی اور اسی مٹی کو کھینچ کر کے بڑھا کر کے پھیلا کر کے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی زمین کو پیدا فرمایا. جیسے مثال کے طور پر روٹی ہوتی ہے، روٹی بنانے کے لیے پہلے آٹے کا چھوٹا سا ٹکڑا تیار کیا جاتا ہے، پھر اس کو پھیلا کر کے پوری روٹی بنتی ہے. اس طرح پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جو مٹی بنی پھر اس کو پھیلا کر پوری دنیا کی مٹی بنائی، تو سب سے پہلی مٹی بنی کعبۃ اللہ کی مٹی بنی. دنیا کی شروعات کعبۃ اللہ کی مبارک مٹی سے ہوئی ہے، قیامت کی شروعات بھی کعبۃ اللہ سے ہوگی. ایک حبشی غلام لمبا لشکر لے کر کے آئے گا، اس کا لشکر کا آگے والا حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا اور اخیر والا پیچھے کا حصہ جدہ کے دریا میں ہوگا. اتنا لمبا لشکر لے کر کے وہ آئے گا اور کعبۃ اللہ کی دیوار میں جو پتھر ہے اس کو وہ الگ کرے گا. کعبہ کی دیوار باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد قیامت آئے گی. جس زمانے میں کعبے کی دیوار نہیں ہوگی اس زمانے میں بھی کعبہ کی جو جگہ ہے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے, طواف کریں گے. تو دنیا کی شروعات بھی کعبہ سے ہوئی اور دنیا ختم ہونا شروع ہوگی وہ بھی کعبہ سے ہے. اللہ نے اس گھر کو ہدایت کا عالمی مرکز بنایا. قرآن میں اعلان کر دیا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین. اللہ کا پہلا گھر کعبہ مکہ کی سرزمین میں ہے, پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے. اس لیے سمجھو کہ ہر سال عالمی اجتماع حج کا وہ مکہ میں ہوتا ہے. پوری دنیا سے ایمان والے یہاں پر جمع ہوتے ہیں. گویا یہ ہدایت کا عالمی مرکز ہے. اللہ کے یہاں سے جو رحمتیں اترتی ہیں وہ کعبۃ اللہ پر اترتی ہے, پھر یہاں سے پوری دنیا کی مسجدوں میں پہنچتی ہے اور مسجدوں کے ذریعے علاقوں میں پہنچتی ہے. یہی ایک گھر ایسا ہے کہ یہاں طواف کرو, سانٹھ رحمت لے لو, نماز پڑھو, چالیس رحمت لے لو, بیٹھے بیٹھے صرف زیارت کرو, بیس رحمتیں کما لو. ایسا یہ ہدایت کا مرکز ہے اللہ کی طرف سے. کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے, عظمت اور محبت کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل پر ایسی رحمتیں اترتی ہے کہ جس کا دل پتھر ہوتا ہے اس کو بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, رونے لگتا ہے وہ. یہ دل نرم ہو جانا, آنکھ میں سے آنسو نکل آنا, یہ کعبہ پر رحمت جو برستی ہے اس کا مبارک اثر ہے جو دلوں پر آتا ہے اور دل کو نرم کر دیتا ہے. دو پتھر جنتی ہے یہاں پر, ایک حجر اسود جنت سے لایا گیا ہے. مقام ابراہیم جنت سے لایا گیا, یہ دو جنتی پتھر ہے. اور تیسرا جنتی پتھر بیت المقدس مسجد اقصا میں ہے جو پہلے ہمارا قبلہ تھا, اس کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے تھے. خود پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد 16-17 مہینوں تک اس مبارک پتھر کی طرف نوک کر کے نماز پڑھی. وہ سفید رنگ کی چٹان ہے جو ہم گولڈن ٹام دیکھتے ہیں فوٹو میں, سنہری گنبد, اس کے نیچے تہخانے کے اندر وہاں مسجد اقصیٰ کے پڑوس میں وہ جنتی سفید رنگ کا پتھر ہے جو پہلے ہمارا قبلہ تھا. یہ تین جنتی پتھر اس وقت دنیا میں ہیں, اس میں سے دو یہاں پر ہیں, ایک حجر اسود ہے. حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں, اسود کالے کو کہتے ہیں. یہ پتھر انسانوں کے گناہ چوستے چوستے کالا بن گیا, ورنہ پہلے سفید تھا, چمکدار تھا, دور دور تک اس کی روشنی پہنچتی تھی. اس نے گناہ چوسنے شروع کیے. ہم جب استلام کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد, بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, تو یہ ہمارے گناہ چوستا ہے, کھینچتا ہے یہ مبارک پتھر. اس میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ گناہ لوگوں سے لے لیتا ہے. ایسی عجیب تاثیر اس پتھر میں رکھی ہوئی ہے, جیسے کہ لوہ چمبک ہوتا ہے, مقناطیس ہوتا ہے, وہ لوہے کو دیکھ کر دور سے کھینچتا ہے. حجر اسود میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ لوگوں کے گناہ کو چوستا ہے. ہم بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے قریب نہ جائیں, دور سے ہی استلام کر لیں کافی ہے, فضیلت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اور دوسرا پتھر ہے مقام ابراہیم, یہ بھی جنتی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا. ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان بن گئے, اس کے اوپر سلور کا چاندی کا کور چڑھایا ہے اور اس کو کرسٹل کی پیٹی میں صندوق میں بند کر کے رکھا گیا ہے. طواف کرتے وقت کے اوپر آسانی ہو تو زیارت کرو, ورنہ طواف کے علاوہ زیارت کرو, کیونکہ طواف کرتے وقت سینہ اور چہرہ کعبہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے. اب اگر طواف کے درمیان میں اس کو باقاعدہ دیکھنے گئے, سینہ اور پورا چہرہ اور پوری باڈی اس کی طرف ہو گئی تو قبلے کی طرف ہو جائے گی اور یہ غلطی ہے. اس لیے طواف کے درمیان گزرتے گزرتے بھیڑ نہ ہو اور سائٹ کی نظر سے دیکھ لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ طواف کے علاوہ باقاعدہ اس کی زیارت کرو الگ سے. یہ مقام ابراہیم ہے, تو اتنی مبارک یہ جگہ ہے, بڑی برکت والی یہ جگہ ہے. اور حتیم کی جو جگہ ہے یہ تو کعبہ ہے, حتیم والی جگہ کعبہ ہے, وہیں پر قریب میں ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے حتیم ہی کے اندر. اور وہیں پر ایک درخت تھا جس کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھونپڑا بنایا تھا اور اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا تھا. اللہ کا حکم تھا, جوان بیوی دودھ پیتا بچہ چھوڑ دینا, اور چھوڑ کر کے اللہ کے حوالے کر دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم. دعا کی باقاعدہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے. اتنی مبارک یہ جگہ ہے. حجت الوداع کے موقع پر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ حضور مجھے کعبہ کے اندر نماز پڑھنی ہے، تو حضور نے حتیب میں کھڑا کر دیا کہ عائشہ یہاں نماز پڑھ لو، ورنہ حضور چاہتے تو اپنی بیوی کے لیے کعبہ کا دروازہ کھلوا سکتے تھے، لیکن امت کے لیے آسانی ہو گئی، رحمت ہو گئی بات، تو وہیں حتیم میں کھڑا کر دیا، یہی نماز پڑھ لو، یہی کعبہ ہے، یہ بھی کعبہ ہے، تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی، حتیم میں نماز پڑھو، کعبہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور کعبہ کی دیوار سے حتیم کی دیوار تک جو دروازہ ہے وہ دروازے تک کی جگہ تقریباً حتیم ہے، لہذا اندر جانے کا موقع ملے تو کعبہ کی دیوار سے چار ہاتھ، تین ہاتھ، پانچ ہاتھ، زیادہ سے زیادہ اتنی دوری کے اوپر کھڑے رہ کر نماز پڑھنی چاہیے، اتنی مبارک وہ حتیم والی جگہ ہے۔ آج سات ذی الحج کا دن ہے، منگلوار کا دن ہے، آئندہ کل آٹھ ذی الحج ہے، بودھ کا دن ہے، اور آٹھ ذی الحج بودھ کا دن ہمارے حج کے سفر کا پہلا دن ہے۔ آج رات میں ہم تیاری کر رہے ہیں، بہت اچھا موقع ہے مسواک کی سنت زندہ کرنے، آج تک اگر ہماری زندگی میں مسواک کی سنت نہیں ہے تو مسواک کی سنت زندہ کرو، یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں ہم پیسٹ یعنی برش اور اس کے اوپر کریم لگا کے استعمال نہیں کر سکتے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور منہ ایک پورا عضو ہے، اس کی وجہ سے ایک دم واجب ہونے کا خطرہ لگا رہتا ہے، اس لیے مسواک والی سنت زندہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ آج ہی سے کم از کم دو مسواک لے لیجیے، ایک مسواک استعمال کی، ایک ریزو مسواک، اس لیے کہ عادت نہیں ہوتی ہے تو گھوم بھی جلدی ہو جاتی ہے، اس لیے ایک ایکسٹرا ریزو مسواک بھی رکھ لیں۔ مسواک یہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری عملی سنت ہے، بالکل اخیری وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ماں عائشہ کی گود میں تھا، اتنے میں ماں عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن آئے روم میں، ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی، تو حضور نے اشارہ فرمایا لاؤ مسواک، آئی مسواک، وہ تازی مسواک تھوڑی سخت ہوتی ہے، چبانا مشکل ہوتا ہے، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو چبایا، نرم کیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور نے وہ مسواک فرمایا۔ کتنی پاکیزہ زندگی تھی کہ آخری وقت میں بھی اپنی بیوی کے تھوک والی مسواک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں لے کر کے وہ مسواک کیا، ایسی پاکیزہ محبت میاں بیوی میں، یہ آخری سنت ہے عملی، اس کے بعد حضور تھوڑی دیر میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے اس حدیث کی شرح میں بہت بڑے اللہ کے ولی محدث مفسر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے مسواک کی سنت زندہ کی اللہ اسے موت کے وقت پر کلمہ نصیب کریں گے، چونکہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری عملی سنت ہے، اسی لیے جو زندہ کرے گا موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اسی لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم مسواک والی سنت کو زندہ کریں، اس سنت سے نماز کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے مسواک کی سنت سے، تو آج سے مسواک شروع کر دو، خوب مسواک کی عادت ڈالو، ہمیشہ کے لیے مسواک کی عادت ڈالو، ایک سنت یا ہماری زندگی میں آ جائے، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا ضروری سامان اپنی بیگ میں ہم بھریں، زیادہ سامان نہ بھریں، خود ہمیں اٹھانا ہے اور خود ہمیں لے کر چلنا ہے، اس ترتیب سے دو رکعت نماز پڑھنی ہے احرام کی نیت سے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، ایک اور سنت زندہ کر لو، بہت اچھا موقع ہے، احرام سے پہلے والی دو رکعت نماز میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، تو ہمیشہ کی عادت بنا لو فجر کی سنت اور مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ کی عادت بنا لو، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ فجر میں دو رکعت سنت، مغرب بعد دو رکعت سنت، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، اس سنت کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کی برکت سے ہمیں ارتداد سے بچا لیں گے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کریں گے، یہ سنت کا فائدہ ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ قل یا ایھا الکافرون کی برکت سے ایمان شرک سے پاک ہوتا ہے، ایمان پاک ہوتا ہے شرک سے، ریفائنڈ ہو جاتا ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، اور قل ھو اللہ میں توحید کی مضبوطی اور تازگی ہے، اس لیے یہ سنت بھی یہاں سے زندہ کرو، جیسے ہم احرام سے پہلے دو رکعت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، طواف کے بعد دو رکعت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھتے ہیں، ایسے پوری زندگی کی عادت بنا لو، فجر کی سنت اور مغرب میں پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں کیا پڑھیں گے قل اللہ احد، کون کون سی سنت میں فجر اور مغرب، یہ بھی یہاں سے لے کر جاؤ، سنت کا تحفہ، تو اچھی طرح غسل کر لو، خوشبو لگا لو، احرام کی چادریں باندھ لو، دو رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد سلام پھیرا کے حج کی نیت کرو، لبیک پڑھو، احرام شروع ہو جائے گا، اور ہم لوگ احرام میں بس خاص دھیان رکھنا ہے خوشبو والی چیز نہ کھاوے، خوشبو والی چیز ہاتھ میں نہ لیوے، اس کا خاص خیال رہے، اور نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ آئندہ کل فجر کے بعد ہم لوگ مینا کے لیے ہماری روانگی ہوگی، مینا جانے کے بعد کل ہم جیسا میں نے کہا تھا لبیک کا ایک ٹارگیٹ بنا لیجئے کہ 1000 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے یا صحاب بیت رضوان کی تعداد میں 1400-1500 پڑھنا ہے، ایک عدد طے کر لیجئے کہ اتنا لبیک تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور تھوڑی آواز سے پڑھیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ لبیک ہمارے لیے بہت بڑا ذکر ہوگا، بہت بڑا ذکر ہوگا، بڑا ذکر اس وقت لبیک ہے احرام شروع ہونے کے بعد. پھر جمعرات کا دن ہوگا، عرفات کا دن ہوگا، اس دن ہم لوگ زوال سے لے کر مغرب تک انشاءاللہ عرفات کے میدان میں ہوں گے. اس کی دعائیں میں نے آپ کو مجلس میں بتائی تھی، جن کو واٹس اپ پر چاہیے اردو میں وہ نمبر حمزہ بھائی کے واٹس اپ پر ہے، وہاں سے لے لیجئے. تو اس میں وہ پوری دعا کی ریکارڈنگ موجود ہے، کیا وظیفے کس ترتیب سے پڑھنا. دعا بھی انشاءاللہ اجتماعی بھی ہوگی، انفرادی بھی کریں گے. پھر جمعرات کے دن سورج ڈوبنے کے بعد ہم نکل کر کے مزدلفہ جائیں گے، اور وہ رات جمعہ کی رات بھی ہے اور مزدلفہ کی رات بھی ہے، اور وہاں جا کر کے ہم آرام بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، ذکر بھی کریں گے. جمعہ کی مبارک رات ہے، اس لیے کم از کم 1000 مرتبہ یا 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لے رہے ہیں. پھر اول وقت میں فجر کی نماز پڑھ کے ذکر میں دعا میں مشغول ہوں گے، اور وہاں دعا خاص طور پر مانگنی ہے، حقوق العباد، بندوں کے حق میں جو کوتاہی ہوئی اس سلسلے میں. پھر جمعہ کا دن ہمارا بڑا مشغولیت کا دن ہوگا. مشورے سے جو ترتیب ہوگی وہ وقت پر بتاتے چلیں گے. مزدلفہ سے نکلنے کے بعد جب سورج نکلنے میں 5-7 منٹ باقی ہوگی، ہم مزدلفہ سے چلیں گے اور مینا آنا ہے. اس دن کے کام بہت زیادہ ہے، ایک بڑے شیطان کو کنکری مارنی، قربانی والا عمل، حلق منڈوانے کا عمل، غسل کر کے کپڑے بدلنے کا عمل، طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی کا عمل، اور رات میں پھر مینا جا کے قیام کرنے کا عمل. وہ تھوڑا بیزی دن ہے، جمعہ کا دن ہمارا مشغول دن ہے. اور اس کے بعد سنیچر، اتوار، پیر، 3 دن کی کنکری، اور تینوں دن اللہ تعالیٰ کا ذکر. حجاج کرام پوچھتے ہیں کہ مینا میں کیا عمل ہے 11, 12, 13، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ عمل کرنا. وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تم نے حج کے بڑے بڑے کام کر لیے 10 تاریخ کو، اب مینا میں 3 دن کنکری مارنی ہے، تو وہاں رہ کر کے اللہ کا ذکر کرو، خوب ذکر کرو، ذاکر بن کے جاؤ. یہاں سے ذکر کو اپنی زندگیوں میں زندہ کر کے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، یہاں عرب میں قبیلہ سسٹم تھی، خاندان کی سسٹم، تو ہر خاندان کا ایک الگ الگ جلسہ ہوتا تھا یہاں مینا میں، اور خاندان کے شاعر لوگ، خطیب لوگ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے اپنے خاندان کی خوبیاں بیان کر دیتے، ہمارے خاندان میں یہ ہیں وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ پہلے اپنے باپ دادا کے کارنامے گنواتے تھے، اب وہ بند کرو اور اللہ کا نام لو، اس سے زیادہ اللہ کا نام لو. پہلے اب کرتے تھے، اب رب کرو، ذکر کرو اللہ کا، خوب ذکر کرو، ذکر لے کر جاؤ یہاں سے. اللہ کو کیسا بندہ کیسی بندی پسند ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا زیادہ ذکر کرنے والے بندے زیادہ ذکر کرنے والی بندیاں یہ اللہ کو بہت پیاری بہت پیاری بہت پیاری یہ ذکر لے کے جانا ہے یہاں سے، اور مینا میں ذکر زندہ کرنا ہے، اور تین دن کنکری مارنی ہے، زوال کے بعد مار سکتے ہیں تینوں دن کنکری، زوال سے پہلے نہیں مارنی، زوال کے بعد، لیکن شام کو جائیں گے اثر پڑ کے تو کنکری میں آسانی رہے گی، زوال کے بعد مار سکتے ہیں، لیکن اثر کے بعد جائیں گے نماز پڑھ کے اطمینان سے تو کنکری مارنے میں بڑی سہولت ہوگی، بھیڑ بھاڑ سے بچ جائیں گے، اور کسی دن موقع ہو تو مینا میں جو مسجد ہے خیف وہاں پر ایک قد دو نماز بھی پڑھ لے رہے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس مسجد میں نبیوں کی قبریں ہیں، اگرچہ وہ نظر نہیں آتی اس وقت، کہ جہاں وہ مسجد ہے وہاں انبیاء کی قبریں بتائی جاتی ہے، بڑی مبارک مسجد ہے وہ، تو وہاں موقع نکال کر ایک دو نماز بھی ادا کر لیں. آسان ترتیب اس کی یہ ہے کہ 12 تاریخ کو جب کنکری مارنے جائیں گے تو کنکری مار کے فارغ ہو کر کے سیدھے مینا کی مسجد خیف میں مغرب سے پہلے پہنچ جائے، مغرب بھی وہاں پڑھی، عشاء بھی وہاں پڑھی، اور پھر عشاء پڑھ کے اپنے ٹینٹ میں لوٹ آوے، اور رات کا قیام ٹینٹ میں کر کے 13 کی کنکری مار کے پھر انشاءاللہ اطمینان سے یہاں آوے. کتنا آسان طریقہ ہے، وہاں نماز بھی ہو جائے گی، 13 کی کنکری کی فضیلت بھی ہو جائے گی. تو یہ اپنی زندگی میں مینا سے اللہ کا ذکر لے کر کے آنا ہے. یہ طواف زیارت جو ہے 10 یعنی جمعہ، 11 یعنی سنیچر، 12 یعنی اتوار، اتوار کے دن مغرب سے پہلے پہلے طواف زیارت ہو جانا چاہیے. اگر کسی بہن کی نماز نہیں ہے اور ان کا طواف زیارت باقی ہے تو وہ بعد میں پاک ہو کے طواف زیارت کرے. باقی مردوں کے لیے اور نماز والی بہنوں کے لیے جمعہ سنیچر اتوار مغرب سے پہلے طواف زیارت ہو جانا چاہیے. اور آسان اور اطمینان والی ترتیب یہی ہے کہ جمعہ کے دن ہی طواف زیارت کر کے مینا جاوے، تاکہ مینا میں اطمینان اور سکون سے رہے، کوئی ٹینشن نہ رہے کہ مجھے مکہ جانا ہے، طواف زیارت باقی ہے، ٹینشن ہی نہیں رہے. اس لیے جمعہ کے دن تھوڑے کام زیادہ ہے، مشغولی ہے، لیکن ہمت کر کے جمعہ ہی میں طواف زیارت کر لینا یہ مناسب اور مفید مشورہ رہے گا. یہاں آنے کے بعد پھر جب حرم کے قریب شفٹنگ ہو تو نفل طواف زیادہ کرو. نفل طواف 50 طواف کی حدیث میں فضیلت آئی. کل ایک حاجی رات میں یہاں آئے تھے مجلس میں، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے اب تک 65 طواف کر لیے، کل رات کی بات کر رہا ہوں. تو 50 طواف کے اوپر فضیلت ہے کہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے والا بچہ کیسا پاک صاف ہوتا ہے. تو وہ قریب جانے کے بعد کرنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. روز 4-5 طواف بھی الگ الگ وقت میں کریں گے تو 10-12 دن میں 50 طواف ہو جائیں گے. اور طواف ودا آخر کے اندر، ایسے حج کے بعد جو نفل طواف ہوتا ہے وہ طواف ودا کے قائم مقام گننا چاہے تو گن سکتے ہیں. اور یہاں سے ہمیں اپنے آپ کو حاجی والے صفات کے ساتھ یہاں سے لوٹ کے جانا ہے. کہتے ہیں نا حج مبرور حج مبرور حج مبرور، یہاں بھی جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، حجم مبرورن و ذنبم مغفورن و سعیم مشکورن و تجارت لن تبور. حج مبرور اس کا بدلہ جنت ہے جس میں انسان کی زندگی بدل جاوے، زندگی کی کایا پلٹ جاوے، زندگی میں دینی اعتبار سے تبدیلی آ جاوے کہ حاجی صاحب کے چہرے کے اوپر سنت طریقے سے داڑھی آ گئی، ایک مشت والی داڑھی آ گئی، یہ تبدیلی آ گئی زندگی میں، حاجیانی بہن اسلامی پردے کے ساتھ اسلامی برقعے کے ساتھ جا رہی ہے یہاں سے، زندگی میں دینی تبدیلی آ گئی، حج قبول ہونے کی ایک نشانی، نماز کی پابندی آ گئی زندگی میں، حج قبول ہونے کی نشانی، تو حجن مبرورن ذنبن مغفورن گناہ کی معافی، وسعیم مشکورا جو محنت کی جو اعمال کی اللہ قدر کر کے قبول کر لے رہے، وتجارت لن تبور اور یہ ایک ایسا بزنس ہے آخرت کا جس میں کبھی نقصان اور گھاٹا ہونے والا نہیں ہے، 100% کامیابی اس میں۔ اس لیے دینی بھائیوں، آج 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر لو کہ اللہ حج کے یہ 6 دن ہمارے لیے آسان فرماؤ، ارکان آسان فرماؤ، اور جو ہے صحت تندرستی عطا فرماؤ، سنت طریقے سے کرنا آسان فرماؤ، اور صبر سہن کا جذبہ لے کے جاؤ، جگہ کے بارے میں بھی جھگڑا نہ کرے، مجھے کم جگہ ملی، ان کو زیادہ جگہ ملی، آجو باجو والوں کو تکلیف بھی نہ ہو، اسی طرح استنجا وغیرہ میں جائے تو کسی کی چپل پہن کے نہ چلے جاوے، اپنی ہی چپل استعمال کرے، اور کھانے پینے میں بھی شکوا شکایت نہ ہو، جو اللہ کی طرف سے ملے شکر کے ساتھ اور تھوڑا کنٹرول کے ساتھ کھاوے پیوے، گویا کہ اپنی زندگی کا یہ میزان ہے۔ جمعہ ہفتے پر اثر کرتا ہے، جیسی جمعہ گزرے گی ایسا ہفتہ، اور رمضان پورے سال پہ اثر کرتا ہے، اور حج پوری زندگی پر اثر کرتا ہے۔ اچھا حج گزرے گا، پوری زندگی اچھی ہو جائے گی، پوری زندگی میں نورانیت، برکت اور اچھے جذبات آئیں گے، اچھے ارادے، اچھے عزائم آئیں گے، حج کا اثر پوری زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بلایا، اپنے فضل سے بلایا، اس سال ایک گنتی ایسی ہے 2.5 لاکھ ویزا اڑائے ہیں، کم کیے ہیں، کتنے لوگ بیچارے ساری تیاری کر چکے تھے نہیں آ سکے، ایسے ماحول میں اللہ نے مجھے اور آپ کو پہنچایا، یہ اللہ کا احسان ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں لوگ فورن سے تعلق رکھتے ہیں، تو کوئی لوگ جو ہے سینٹرل امریکہ سے آ گئے کہ انڈیا جا کر حج میں جائیں گے، کوئی ویسٹ انڈیز سے آ گئے کہ انڈیا جا کر حج میں جائیں گے، اتنا لمبا لمبا سفر کر کے وطن آئے کہ یہاں سے حج میں جائیں گے، لیکن ان کی حج کی ترتیب نہیں بن سکے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لبیک لکھی تھی، 2025 کے سال کا حج لکھا تھا، اللہ نے اپنے کرم سے پہنچایا ہے، لہذا اس حج کی خاص قدر کرو، خاص قدر کرو کہ ہم واقعتاً خوش نصیب ہے، واقعتاً خوش نصیب ہے۔ ہر ٹور والے کو پوچھو کہ ہمارے 100 میں سے 10 کو ویزا ملا، 200 میں سے 19 کو ویزا ملا، تب ہے نا ہمارا سلیکشن ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہماری پسند کی ہوئی ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کو قبول کیا ہے یہاں آنے کے لیے، اس لیے ہمیں خاص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ پڑھیے لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. شوق, ایک شوق, محبت, جذبات ہماری لبیک میں ہونے چاہیے. جیسے آدمی خاص خوشی کے موقع پر کیسے جذبات میں آ جاتا ہے, بس ایسے پاکیزہ جذبات لبیک میں ہونے چاہیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب کسی کو کوئی مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہو تو چند منٹ میں یہیں بیٹھتا ہوں, انفرادی طور پر پوچھ